اما بعد، میرے بھائیو اور بہنوں، انسان کی اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے جستجو، تلاش. بچہ ہو سنبھالتے ہی ماں سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. وہ اتنا پوچھتا ہے کہ ماں باپ تنگ ہو جاتے، تو بار بار پوچھتا ہے. اتنی چھوٹی عمر سے اس کے اندر جستجو کا مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیدار فرما دیتے. اسی فطرت کی بنیاد پر اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ میری تلاش کرو، میری جستجو کرو. ابن آدم اطلبنی، اس جستجو کی جو فطرت ہے اس کو تم میری طلب میں لگاؤ، میری تلاش میں چلو. اطلبنی، میری طلب کرو. تجدنی، مجھے پالو گے. فإن وجدتنی، اگر تم نے مجھے پا لیا. وجدت کل شیء، ہر چیز تیری ہوگی، تم نے سب کچھ پا لیا. وإن فقتنی، اگر تم نے مجھے کھو دیا. فاتک کل شیء، تیری ہر چیز چھن گئی، کنگال ہو گیا. وانا خیر لک من کل شیء، اور میں تیرے لیے ساری کائنات سے زیادہ بہتر ہوں، مجھے پا لے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جستجو کی طاقت رکھ دی، امتحان کے لیے اپنے آپ کو چھپایا، اپنی مخلوق کو آگے کر دیا کہ اس کے پیچھے میں ہوں. ایک شیطان درمیان میں کھڑا ہے جو مخلوق میں لگاتا ہے کہ یہی تیری منزل ہے. اس کے مقابلے میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا، انہوں نے بتایا اللہ تمہاری منزل ہے اور اس کو تلاش کرو. مجھے یہ خیال آتا ہے کہ انسان نے ایٹم کو تلاش کر لیا. ایٹم کیا ہے؟ ایک سینٹی میٹر، ایک سینٹی میٹر کتنا ہوتا ہے؟ اس سینٹی میٹر کے 10 کروڑ حصے کیے جائیں، 10 کروڑ، تو وہ 10 کروڑواں حصہ ایک سینٹی میٹر کا وہ ایٹم کا وزن بنتا ہے. جستجو کی طاقت جب لگی مخلوق کی طرف، تو اس نے اس چیز کو دریافت کر لیا جو ناقابل دید ہے، جو ان آنکھوں سے تو بڑی بات تو کیا دیکھنا، بڑی سے بڑی مشین دوربین سے بھی وہ نظر نہیں آتا، لیکن اسے پہچان لیا. کس سے؟ دلائل سے، شواہد سے، کہ یہ یوں ہو رہا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں ایک طاقت موجود ہے. اسی کو اللہ کہہ رہا ہے ادھر دیکھو کہ یہ مشرق سے سورج نکلتا ہے اور نصف النہار پہ آتا ہے، پھر یوں ڈھلتا ہے اور مغرب میں جا کر ڈوبتا ہے، پھر ان روشنیوں کے پیچھے اندھیرے آتے ہیں، پھر وہ چھا جاتے ہیں، پھر ستارے جھل ملاتے ہیں، پھر چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے، پھر ہوائیں رخ بدلتی ہیں، پھر موسم رنگ بدلتے ہیں، پھر پھول کی پتیاں مہکتی ہیں، پھر جھرنوں سے پانی گرتا ہے، آبشاروں سے پانی گرتا ہے، دریاؤں میں موجیں اٹھتی ہیں، سمندر میں طوفان آتے ہیں، عرش سے لے کر فرش تک ایک نظارہ ہے. کہیں برف سے مزین چوٹیاں ہیں، کہیں سبزہ زاروں سے مزین چوٹیاں ہیں، کہیں کالے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، کہیں پھیلے ہوئے میدان ہیں، کہیں ویران چولستان ہیں، کہیں گھنے جنگل ہیں، کہیں میٹھے پانی کے چشمے ابلتے ہیں، کہیں کڑوا پانی کھڑا ہوا ہے. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج بینہما برزخ، کہیں ان میں پردہ چل رہا ہے، اور لا یلتقیان وہ میٹھا کڑوے میں نہیں آتا، کڑوا میٹھے میں نہیں آتا. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات و یقبضن، پرندوں کو دیکھو جو پر پھیلاتے بھی ہیں سکیڑتے بھی ہیں، اور ان کے پھیلانے اور سکیڑنے کے پیچھے کون سی طاقت ہے جس نے ان کو ہوا میں روکا ہوا ہے. اور افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اس اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے جس کی ہر ہڈی ٹیڑی ہے پھر وہ چلتا ہے. ویل السماء کیف رفعت، کی آسمان کو کیوں نہیں دیکھتے جتنا بلند ہے اور گرتا نہیں جھول نہیں پڑتا. ویل الجبال کیف نصبت، یہ پہاڑوں کو کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح گڑے ہوئے ہیں. ویل الارض کیف سطحت، یہ زمین کو کیوں نہیں دیکھتے جو اس طرح بچھی ہوئی ہے. کیا یہ سب کچھ نہیں بتاتا کہ اس کے پیچھے بھی ایک ذات ہے، کے پیچھے بھی ایک اللہ ہے. ایٹم کو پہچانا دلائل سے، تو کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اللہ ہے، ہمیں تو کوئی سمجھایا نہیں آیا، تو ہمارا کیا قصور ہے. تو جس رب نے اتنی عقل دی کہ ایٹم جیسی طاقت تک پہنچ گئے، نا معلوم نا قابل دید، تو جو اللہ پتے پتے میں نظر آ رہا تھا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہیں کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، تمہاری اپنی ذات میں اپنی نشانیاں میں تمہیں دکھا دوں گا. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو وہ نور ہے جو زمین آسمان میں پھیلا ہوا ہے بکھرا ہوا ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ پھیرو گے تمہیں اللہ نظر آئے گا، پر آنکھیں تو کھولو. تو یہ اللہ بھی دلائل لاتا ہے، امن خلق السماوات والارض، زمین آسمان دیکھو، وانزل لکم من السماء ماء، برستی بارش دیکھو، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، خوبصورت باغات دیکھو، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت بغیر گٹھلی کے پیدا کر کے دکھا دو، ایک درخت بغیر درخت کے پیدا کر کے دکھا دو. یہ سب کچھ بولنے کے بعد اللہ کہتا اب بولو، الہم اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا جو آسمان کو بلند کر دے، زمین کو پست کر دے، بادلوں سے پانی برسا دے، درختوں پہ پھل لگا دے، گٹھلی کو درخت بنا دے، کوئی ہے اللہ کے سوا. ابھی اللہ دلائل لا رہا، الہم اللہ بولو، کوئی ہے اللہ کے سوا. تو انسان لاچار ہو کر بولتا ہے نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، اللہ ہی ہے. پھر اللہ گلا فرماتا ہے، بل ہم قوم یعدلون، مجھے مان کر بھی پھر مجھے چھوڑ جاتے ہو. اللہ تو ہے پر کیا کریں، حکم تو ہے پر کیا کریں، حکم تو ہے پر کیا کریں، بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے چھوڑ جاتے ہو، میرے سوا کوئی اور بھی ہے. پھر اللہ دوسری دلیل لاتا ہے، امن جعل الارض قرارا، یہاں تمہیں کس نے بٹھایا، حاصل پور کی زمین کو قرار دے دیا ٹھہرنے کی جگہ. یہ کتنی عجیب قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ زمین گھوم رہی ہے ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ، اور دوڑ رہی ہے 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ، پھر بھی ہم اس کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے، مسجد کھڑی ہوئی ہے، فیکٹری کھڑی ہوئی ہے، بازار کھڑا ہوا ہے، کبھی گھوما؟ ام من جعل الارض قرارا، یہاں اس کو قرار کس نے بنایا؟ وجعل خلالها انهارا، اس میں دریا کس نے بہائے؟ وجعل لها رواسی، اس میں پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو جدا کس نے کیا؟ اب بتاؤ، الہم اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ پہلے دلائل لائے، پھر اپنے وجود کو ثابت کیا، بولو ہے کوئی اللہ کے سوا؟ پھر انسان دم بخود ہو کے خاموش ہوا. جیسے آدمی دلیل میں نہ دے سکے پھر چپ ہو جاتا ہے، جب دلائل میں آدمی ناکام ہو چپ ہو جاتا ہے، تو چپ ہونا بھی اقرار ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے. تو پھر اللہ ضرب لگاتا ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، پھر بھی حاصل پوری اکثر ایسے ہیں جو مجھے پہچاننے سے منکر ہوئے بیٹھے. ساری دنیا ادھر بھی ایسے ہیں کہ اوروں سے شناسائی، ہم سے بے پرواہی. پھر اللہ تیسری دلیل لاتا ہے، اما یجیب المقر اذا دعا، تمہاری ہر وقت کی پکار کون سنتا ہے؟ ہر وقت کون سن سکتا ہے؟ ہر وقت میرا دل بول رہا ہے، ابھی کون سنے گا؟ نہ ماں سنے نہ بیوی سنے، میرا سینہ اندر سے بول رہا ہے، بھرا ہوا ہے شکایات سے، بھرا ہوا ہے حکایات سے، بھرا ہوا ہے استراب سے، تو یہ کون دعویٰ کرے کہ یہ سن رہا ہے یہ سن رہا ہے؟ ان یجیب المضطر اذا دعاہ، جب تم بے قرار ہو کر پکارتے ہو، کوئی ہے میدان میں میرے سوا سننے والا؟ ویکشف السوء، کوئی ہے میرے سوا پھر اس دکھ درد کو لے جانے والا؟ تو یہ اس طرح اللہ دلائل لا رہا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، الہم مع اللہ، بولو کوئی ہے میرے سوا؟ کوئی نہیں. پھر اللہ ضرب لگاتے ہیں، قلیلا ما تذکرون، پھر بھی تھوڑے ہیں جو مجھے یاد رکھتے ہیں، اکثر تو پھر بھی مجھے بلائے رہتے ہیں. تو اللہ ہم سے ایک مطالبہ کرتا ہے کہ میرے بندو مجھے پہچانو، میری بندیوں مجھے پہچانو، میں ہوں، میرا وجود ہے اور میں اس کائنات کا مالک اور خالق کل ہوں. اللہ لا الہ الا ہو، میں ہوں ایک اکیلا وحدہ لا شریک. انا الملک لا الہ الا انا، یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ہوں ایک اکیلا اللہ، میرے سوا کوئی نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اننی انا اللہ، سبحان اللہ کیا طاقتور بات، اننی انا اللہ، انی اللہ، اتنا بھی کافی تھا، انی اللہ عربی کے لحاظ سے اتنا بھی کافی تھا، انی اللہ، میں اللہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں نون کا اضافہ کیا، پھر انا کا اضافہ کیا، اننی انا اللہ، پھر لا الہ الا انا، پھر یہاں انا کا لفظ ہے، لا الہ الا ہو نہیں کہا، لا الہ الا انا. اے موسیٰ، میں بذات خود ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے. جب میں ہی ہوں، آسمانوں کا بھی زمین کا بھی، فی السماء الہ وفی الارض الہ، جب میں ہی ہوں آسمانوں کا بھی زمین کا بھی، تو پھر کوئی نہیں میدان میں بندگی کے لیے، لہذا فاعبدنی، تو تجھے میرا ہی بندہ بن کے چلنا ہے اور کسی کا نہیں چلنا. یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، کہ اللہ کے بندے بن کے چلو، اللہ کی بندیاں بن کے چلو. فاعبدنی، عبادت کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز تو پڑھی دو گھنٹے، باقی کیا کرے گا، تو وہ بھی اکٹھی نہیں، دس منٹ صبح لگائے، پندرہ منٹ ظہر میں لگائے، دس منٹ عصر میں لگائے، دس منٹ مغرب میں لگائے، بیس منٹ عشاء میں لگائے، تو دو گھنٹے بھی نہیں بنتے، تو باقی کیا کرے گا، باقی آزاد ہے. فاعبد، فاعبد کا مطلب ہے میرا بندہ بن جا، میرا غلام بن جا، چوبیس گھنٹے میں تو وہ کر جو میں کہوں، وہ چھوڑ دے جو میں چھوڑواؤں. فاعبدنی، زبان سے وہ نکلے جو اللہ کہتا ہے. یا ابن آدم جعلت لک لسانا وجعلت له بابا فانطق بلسانک ما احللته لک فان عرض لک ما حرمته علیک اغلق علیک الباب. فاعبدنی بتا رہا ہوں، فاعبدنی، میری بندگی کر. تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری حدیث میں کر، میرے بندے تجھے زبان دی، اس پہ دروازہ لگایا، دیکھا دروازہ نا پورا دو ہونٹ، تو جب ہم نے کسی چیز کو محفوظ کرنا ہو تو اس کو دروازے میں بند کر دیتے ہیں، الماری کا دروازہ، سیف کا دروازہ، کمرے کا دروازہ. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ زبان ہے تیرا خزانہ ہے، یہ لٹ بھی سکتا ہے، لہذا اس کی حفاظت کرنی ہے کہ اس سے سچ بول، صحیح بول، ضرورت کا بول. جب یہاں جھوٹ آنے لگے تو سمجھو ڈاکہ پڑنے لگا ہے، جب تیری زبان پر غیبت چلنے لگے. پہلے تو عورتیں مشہور تھیں غیبت کرنے میں، اب تو مرد اور عورتیں سب برابر ہیں، سب اس مشکل میں گرفتار ہو چکے ہیں. جب تیری زبان پر چغلی آنے لگے، اب یہ مسئلہ صرف عورتوں کا نہیں رہا، مردوں کا بھی یہی حال ہے، سب برابر. جب تیری زبان پہ لگائی بجھائی آنے لگے، جب تیری زبان پہ گالی آنے لگے، تو اب میں نے کہا تھا تم نے فاعبدنی، میں ہی ہوں زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ، میری ہی مان کے چلنا ہے. اب میں نے سارا انتظام کیا ہے کہ یہ دروازہ ہے، چابی تیرے ہاتھ میں ہے، تالا لگا دے، تیرا مال محفوظ ہو گیا، جس کمرے کا دروازہ نہ ہو اور صندوق کا تالا نہ ہو، اس میں سے چوری کر لے تو ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا، تو تم نے انتظام کیوں نہیں کیا؟ صندوق بھی کھلا پڑا، دروازہ بھی کھلا پڑا، اب سزا دو اس کو، جوتے مارو جو مرضی کرو. تو اللہ نے کہا میں نے دیکھو پورا انتظام کیا ہے، تیرے دروازہ لگایا، بند کرنے کی طاقت بھی ہے، کھلا ہی رہ جائے ٹھیک نہیں، بند بھی کرنے کی طاقت، پھر دروازہ، پھر 32 تالے تجھے دیے دانت، 32 تالے لگے ہیں، 32 تالے. ایک تالا توڑنا مشکل ہوتا ہے، تو تجھے میں نے 32 تالے دیے کہ ان کو لگا دے. جب شیطان آ رہا ہے ڈاکہ ڈالنے، وہ بڑا خبیث ہے، 32 کے 32 توڑ دیتا ہے. لہذا اگر تیری زبان پہ جھوٹ، غیبت، چغلی، لگائی بجائی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ایک دن میں 6 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، نفرت کا لفظ استعمال ہوا، نفرت، یقذرہم اللہ، جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ کی نفرت. ان میں سے ایک وہ ہے جو ادھر کی ادھر لگاتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، آپس میں توڑ پیدا کرتا ہے، میاں کو بیوی سے لڑاتا ہے، بیوی کو میاں سے لڑاتا ہے، ساس کو بہو سے، بہو کو ساس سے، ماں کو بیٹی سے، بیٹی کو ماں سے، بھائی کو بھائی سے، جو ان التفریق بین الاحبہ، جو آپس میں ایک دوسرے سے توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے، نفرت. تو یہ تالا 32، یہ دروازہ 32 تالے قدم کر لے. ان عرض لك ما حرمته عليه، اگر تیری زبان پہ ایسا جملہ آئے جو مجھے پسند نہیں، تو تالے لگا لے اور اوپر سے دروازہ بھی بند کر دے. پھر کہا یا ابن آدم جعلت لك عینین وجعلت لهما الغطاء، تجھے دو آنکھیں دی ہیں، آنکھوں پہ پردے لگائے ہیں، بند ہو گئے، کھل گئے، بند ہو گئے، کھل گئے، آٹومیٹک سسٹم لگا دیا اندر، بند کرنے کے لیے کوئی دیر نہیں تھی، ایک سیکنڈ میں بند. تو ان آنکھوں کو استعمال کر جہاں میں نے تیرے لیے حلال پہ قرار دی. فانظر بعینیک ما احللته لک، جو حلال ہے دیکھو. فإن عرض لک ما حرمته علیک، اور اگر کوئی ایسی شکل نظر آئے جس کا دیکھنا میں نے منع کر دیا ہے، اسبق علیہم الغطاء، پردہ نیچے کر، پردہ نیچے کر. تو یہ ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. فاعبدنی، فاعبدنی کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے صرف، روزہ رکھ لیا، زکات دے دی، فاعبدنی، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ 24 گھنٹے اللہ کی چاہت میں لگنا. بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جو گناہ چھوڑ دے، جو گناہ چھوڑ دے. یہ تصویر ہے، ہمیں تو وہ عبادت گزار نظر آتا ہے جو مسجد کے کونے میں کھڑا ہوا ہے، تصویر ہاتھ میں ہے، کبھی نفل، کبھی نماز، کبھی تلاوت، کبھی ذکر، نہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو گناہ چھوڑ دے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اسے ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ، ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، رات کو تہجد پڑتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، پر بد زبان ہے، سب سے لڑائی کرتی. آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی نیکی نہیں، جہنم میں جائے گی. عبادت گزاری میں کوئی کمی نہیں، رات کو تہجد ہے، دن میں روزہ ہے، زبان کی تلوار بڑی تیز ہے. یہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ تو ایک عورت کا قصہ آیا، اور بیان بھی عورتوں میں، تو اسی نسبت سے میں نے سنا دیا. ایک آدمی، ایک مرد ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، سارا دن اس کی زبان چلتی ہے کینچی کی طرح، جہنم میں جائے گا. دوسرے صحابی بولے یا رسول اللہ، ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے، صرف فرائض کو ادا کرتی ہے، نوافل کا اہتمام نہیں، لیکن اس کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں. آپ نے فرمایا جنتی ہے، جنت میں جائے گی. اتق المحار فکن عابد الناس، گناہ کرنے چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. تو یہ اللہ کا مطالبہ ہے میرے بھائی اور بہنوں، کہ میری طلب میں چل، میری جستجو میں آ، کہ وہ ایک ہے جو اس کائنات کا تنہ تنہا مالک ہے، اور اس کا پا لینا سب کچھ مل جانا ہے. جو میں نے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر میں تجھے مل گیا تجھے سب کچھ مل گیا, اور میں ہی نہ ملا تو تمہیں کچھ بھی نہ ملا. اس لیے کہ موت جب آتی ہے تو میں نے رات بھی بتایا تھا, ساری زندگی کی محنت جب موت سے ضرب کھاتی ہے تو نتیجہ صفر ہو جاتا ہے. ساری زندگی کی کمائیاں, بلڈنگیں, تجارتیں, زمینیں, زراعتیں, فیکٹریاں, ملیں, جب موت سے ضرب لگتی ہے تو ہاتھ میں صفر آ جاتا ہے, اور خالی ہاتھ ہو کر لوگوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں, فیکٹریاں پیچھے تقسیم ہوتی رہتی ہیں, خود فقیر ہو کر جا کے قبر میں پڑ جاتا ہے. تو یہ ہر مسلمان مرد عورت پہ پہلا فرض ہے کہ اپنے اللہ کی طلب میں نکلے اور اس کو راضی کرنے کی فکر میں زندگی گزارے, اس کی منشا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے, جو کہتا جائے کرتا جائے, جس کو چھڑوائے اسے چھوڑتا جائے, نہ نفع کا غلام بنے, نہ نقصان سے ڈرے, نہ اپنی خواہش کا غلام بنے, نہ لوگوں کی رعایت کر کے چلے, بلکہ جو اللہ کہتا چلا جائے اسی میں اپنے آپ کو ڈھالتا چلا جائے, تو یہ منزل کی طرف چل رہا ہے, اس کا ہر قدم کامیابی کی طرف اٹھ رہا ہے, اور یہ ہر منٹ اس کا اس کو اللہ کے قریب لے جا رہا ہے. یہ محنت ہم نے سیکھی نہیں, یہ طریقہ زندگی ہم نے سیکھا نہیں. ہم اس پانی کی طرح ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں, جدھر ڈھلوان دیکھی ادھر چل پڑا. یہ پانی نہ کاشت کے قابل, یہ پانی نہ پینے کے قابل, یہ پانی نہ کسی دنیاوی نفع کے قابل, بلکہ اس پانی کا کام نقصان ہی پہنچانا ہے, کیونکہ یہ آزاد پانی ہے, یہ کسی قسم کے پابندی میں نہیں چل رہا, آزاد چل رہا ہے. جدھر کو ڈھلوان دیکھی ادھر کو چل پڑا, جدھر نشیب دیکھا وہاں کھڑا ہو گیا. جو پانی کناروں میں پابند ہوتا ہے وہی پہاڑ گلگت کے پہاڑوں سے چلتا 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 حاصل پور کے کھیتوں کو آ کے سیراب کرتا ہے, اور جو پانی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے وہی ہلاکت اور تباہی اور بربادی لاتا ہے. تو ہم نے پابندی سیکھی کوئی نہیں, دکان کی پابندی تو سیکھی ہے, اس وقت تو بس ہمیں ایک دفعہ چنیوٹ میں ہم سے میں سال لگا رہا تھا, پاکستان کے اندر ایک سال لگا رہا تھا, بڑی شدید سردی, ہڈیوں میں سردی اتر رہی تھی اور اوپر سے بارش ہو رہی تھی. میں گشت کرنے گیا بازار تو ایک کپڑے کا دکاندار بیٹھا تھا, میں نے اس سے بات شروع کی, کہنے لگا مولوی صاحب یہ کوئی باہر نکلنے کا وقت ہے, اتنی شدید سردی ہے, جا کے مسجد میں بیٹھو. میں نے کہا میرے لیے تو مسجد میں ہیٹر کوئی نہیں لگا ہوا, مسجد بھی ٹھنڈی بازار بھی ٹھنڈا, یہ کوئی کاروبار کا وقت ہے جو تجھے دکان کھول کے بیٹھا, تو گھر میں جا رجائی میں بیٹھ اور ہیٹر چلا. میں تو پردیسی ہوں, مجھے تو کوئی مسجد میں ہیٹر لگا کے نہیں دے گا, جیسی مسجد ٹھنڈی ویسا بازار ٹھنڈا, تو میرے لیے تو اندر باہر برابر ہے, تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا, تو جا گھر میں بیٹھ, آج کوئی بات آئے گا. ان کا جی ہماری تو مجبوری ہے نا دکان کھولنی, پابندی ہے, یہ ہماری تو مجبوری ہے نا دکان کھولنی. تو میں نے کہا میری بھی مجبوری ہے کہ میرے ذمہ ایک کام لگا ہے مجھے کرنا ہے. جب موسم گرمی سردی کو سامنے رکھ کے نہیں ہمیں ملا, تو ایک مقصد زندگی کے طور پہ ملا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرو. ہم نے پابندی سیکھی ہے لیکن اپنے پیشوں کے لحاظ, اپنے کام کے لحاظ, اللہ کی منشا میں ڈھل کے چلنے کی پابندی سیکھی کوئی, لہذا ہر قدم پہ پھسلنا, ہر قدم پہ پھسلنا. یہ جو تبلیغ کا کام ہے اس میں نکلنا یہ محنت ہے کہ ہم اللہ کی قائم کردہ پابندیوں کے اندر آ جائیں, اس کے اندر چلیں, اس کے باہر نہ چلیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ گاڑی کو سڑک کا پان بند بنا کے چلتے ہیں, اگر گاڑی بھی کہنا شروع کر دو مجھے بھی آزادی دو, مجھے کیوں تم سڑک پہ چلا, تم ذرا نیچے لے کے چلو نہیں. اور جب کبھی گاڑیاں آزاد ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, جب ڈرائیور سے گاڑی آزاد ہو جاتی ہے, وہیں آتے ہوئے ہمارے سامنے ٹکر ہوئی, یہ جب ہم ادھر آ رہے تھے چشتیاں, دو بچیاں آپس میں ایسے ٹکرائیں, ہم پیچھے تھے, ایک لاش ادھر پڑی ہوئی تھی, ادھر خون و خون ہوئے پڑے تھے. یہ کیا ہوا, گاڑی نے کہا میں آزادی چاہتا ہوں, ڈرائیور سے آزاد ہو گئی, یہ آزاد ہوئی تو خون کی ندیاں بہ پڑی. انسان نے کہا ہم بھی آزادی چاہتے ہیں, ہمیں اللہ کے رسول کی پابندی میں چلنا مشکل ہے, ساری دنیا جہنم کی آگ بنے. بھائی اور بہنوں ہم اللہ کے پابند بن کر چلیں, یہ لا الہ الا اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے, یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے. اور اس پابندی کی جو عملی شکل ہے, کیونکہ اللہ براہ راست تو سامنے آتا نہیں, وہ اللہ نے اپنے نمائندے بھیجے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور راستہ بنے. ہماری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ نبی دے دیا, سب سے برتر, سب سے افضل دے دیا. ہمارے نصیب میں ایمان تھا, اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا بنا دیا. ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا امتی نہیں بنایا, عیسیٰ علیہ السلام کا امتی نہیں بنایا, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کا امتی نہیں بنایا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کا امتی بنایا جس کو اللہ نے سب سے افضل رسول بنایا, سب سے محبوب بنایا, سب سے اعلیٰ بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کے آخر میں بھیج کر آئے سب سے آخر میں, اور ختم نبوت کا تاج پہنایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی, اور ان کی امت کو بھی سب سے پہلے جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی. اب ہمارے اور اللہ کے درمیان جو واسطہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کیا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے جو یہ کر رہا ہے. اللہ کیا ناپسند کرتا ہے, جس سے یہ روک رہا ہے اس چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہے. کیونکہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی براہ راست بات چیت کوئی نہیں, گفت و شنید کوئی نہیں, تو اللہ اور ہمارے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایک واسطہ ہے, ایک ذریعہ ہے, ایک راستہ ہے. وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک زندگی لے کر آئے ہیں جس زندگی کا نام اسلام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سارے ایک حدیث میں ایسا ہے کہ تمام نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اس کی مثال ہے ایک ذرے کی, اور جو اپنے آخری نبی کو علم عطا فرمایا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی. آپ نے چولستان ادھر قریب ہے, چولستان کا ریت دیکھا, اور ساری دنیا کا ریت, صحرا اعظم, سعودی عرب کا صحرا, الجزائر کا صحرا, سندھ کا صحرا, آپ ساری دنیا کی ریت دیکھیں, اس ریت میں سے ایک ذرہ نکال کے الگ کر دیں, ایک ذرہ ریت کا ذرہ تو ویسے ہی تھوڑا سا, اس کو ہتھیلی پہ رکھیں اور پھر ساری دنیا کے صحراؤں کو سامنے رکھیں, تو ادھر 124,000 ایک کم انبیاء کا علم ہے, اور ادھر صرف ایک اکیلے نبی کا علم ہے. اتنا بڑا علم لے کر وہ نبی آیا, پھر اس نے کہا دیکھو یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, ہم ان کے علم کے بھی اوپر چڑھ گئے نہیں, آج کل تو موقع ہی بدل, گنجائش ہی کوئی, رواج ہی بدل گیا, تو کتنے بڑے علم کو ہم نے ٹھوکر مار دی. پھر یہ علم اللہ کے نبی کا کچھ بھی نہیں تھا, ہم تو محنت سے سیکھتے ہیں, کتابیں پڑھی, اب بھی پڑھ رہے ہیں, 30 سال ہو گئے اور کتابوں سے جان نہیں چھوٹ رہے. کوئی بھی فن ہو, ڈاکٹر ہو اسے ساری زندگی پڑھنا ہے, انجینئر کو ساری زندگی پڑھنا ہے, کسی نے قرآن پڑھا ہے, حدیث پڑھے, ساری زندگی پڑھنا ہے, نہیں پڑھے گا تو بھول جائے گا. اللہ کے نبی ایک حرف پڑھنا نہیں جانتے, ایک حرف لکھنا نہیں جانتے. امی والذی بعث فی الامیین رسولا النبی الامی, ان پڑھ. حدیبیہ کا معاہدہ ہو رہا, حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, حضرت علی لکھ رہے, شہر ابن عمر کہنے لگے مٹاؤ, لکھو بسم کا اللہم, لکھو بسم کا اللہم, ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں جانتے, آپ نے کہا مٹا دو, لکھو بسم کا اللہم, یہ بھی اللہ کا نام ہے. بسم کا اللہم جاہلیت کا رواج, بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کا رواج. کہتے ہیں ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ, یہ وہ معاہدہ ہے جس پر عہد کیا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. سہیل کہنے لگے اگر تمہیں رسول مانتے تو تم سے لڑائی کرتے, یہ مٹاؤ, لکھو محمد بن عبد اللہ, ہم رسول اللہ نہیں مانتے. تو آپ نے حضرت علی سے کہا مٹا دو, انہوں نے کہا جی یہ مٹانا میرے بس میں نہیں, اگر آپ خود مٹانا چاہتے ہیں تو مٹا دیں. تو آپ نے کہا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا, انہوں نے کہا جی یہ ہے, کیونکہ تحریر آ چکی نا, بسم اللہ بھی آ چکا ہے, ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ, اتنی لمبا جملہ آ چکا ہے. اب اس جملے میں رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے اور محمد کہاں لکھا ہوا ہے آپ کو نہیں پتا, تو آپ نے کہا مجھے بتا کہاں لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا جی یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ نے اپنے انگوٹھے سے اسے ایسے کر کے مسل کے مٹا دیا, اور ارشاد فرمایا میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، دونوں ہی ہوں. تو ایک سطر نہیں پڑھ سکتے، تو معلوم ہوا ان کا علم کسبی نہیں تھا کہ پڑھ 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 کے وہ اتنا لے لیا ہو، عطائی تھا، عطائی اللہ کی طرف سے آیا. اس کو لعلن نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا. وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے ہی نہیں تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھلنا، یہ اللہ کی چاہت کا پورا کرنا ہے. لا الہ الا اللہ کی جو عملی زندگی ہے، لا الہ الا اللہ تو ایک عقیدہ ہے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے. اس عقیدے کی عملی اطاعت وہ محمد رسول اللہ ہے، کہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں ڈھلنا اور چلنا، یہ لا الہ الا اللہ کی پہچان ہے. لا الہ الا اللہ دل میں جگہ پکڑتا ہے، محمد رسول اللہ جسم پہ ظاہر ہو جاتا ہے. جیسے جڑ زمین میں جگہ پکڑتی ہے اور تنا باہر ظاہر ہوتا ہے، پھل پھول پتیاں شاخیں بنتی ہیں، اور یہ تنے کا، شاخوں کا، پھلوں کا، پتیوں کا، پھولوں کا، کلیوں کا مہکنا، پھلوں کا لگنا، ان کا لٹکنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جڑ لگی ہوئی ہے، جڑ مضبوط ہے. اگر درخت خشک ہو چکا ہو تو فوراً نظر جاتی ہے کہ جڑ خراب ہو گئی ہے، جڑ خراب ہو گئی. تو اگر جسم پہ محمد رسول اللہ نظر نہیں آ رہا تو اس بات کی علامت ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جڑ اکھڑی ہوئی ہے. اور اگر محمد رسول اللہ جسم میں نظر آ رہا ہے، گھر میں نظر آ رہا ہے، دکان میں نظر آ رہا ہے، زندگی میں نظر آ رہا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جڑ دل میں پیوست ہو چکی ہے. پھر جتنی یہ جڑ گہری جاتی ہے اتنا یہ درخت اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اتنا یہ بارآور اور ثمر آور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہتا ہے، اس کے مطابق چلو، مرد بھی چلیں عورتیں بھی چلیں. اللہ کے نبی کی چاہت کو پورا کر دینا، یہ اللہ کی چاہت کا پورا کر دینا ہے. اور اللہ کے نبی سے ٹکرا جانا، یہ اللہ پاک سے ٹکرا جانا. جو ہے عجیب بات ہے، میں تقریباً ہر جگہ بیان کرتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں، کبھی رہ جاتی. ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے راضی کرو، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے ایک ٹارگٹ دیا کہ مجھے راضی کرو. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی چیز ہے، لہذا مجھے راضی کرو. لیکن خود کہتا ہے تو مجھے اپنے نبی کو راضی کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. جس کے تھوڑے سے ملال پر بھی اللہ تعالیٰ غنی، سنو، اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں اپنے رسول کا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جس کو اپنے ہاتھوں سے بنائے اس کا کبھی محتاج ہو سکتا ہے؟ جس کو اپنے ہاتھوں سے بنائے کبھی اس کی ضرورت بن سکتا ہے؟ حاشا وکلا، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس نے اپنے فضل سے ایک ہستی سے پیار کر لیا، اپنے فضل سے ایک ہستی سے پیار کر لیا، اپنی مجبوری سے نہیں، اپنی کمزوری سے نہیں، اپنے فضل سے، اپنے احسان سے ایک ہستی کو پیارا بنا لیا. پھر اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ اس کو تھوڑا سا ملال بھی برداشت نہیں ہے. وہی نہیں آئی 18 دن یا 20 دن یا کچھ دن وہی نہیں آئی، تو کافر کہنے لگے اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا، اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا. تو آپ کو بڑا غم لگا اس بات. ایک دن حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا، یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہوتا؟ تو اس کا آپ کو بڑا صدمہ، زیادہ صدمہ. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھگایا. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں، آخرت دنیا سے بہتر ہے، تجھے وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یہ ایک ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے وضحا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم, ما ودعک ربک وما قلا میں بھی بھلا تمہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں بھی بھلا تم سے ناراض ہو سکتا ہوں, دنیا بھی تیرے لیے ہے آخرت بھی تیرے لیے ہے لیکن آخرت تیرے لیے بہتر ہے دنیا سے, بولا تو فربا میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا, تو راضی ہو جائے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تسلی دینے کے بعد بھی اگلے محبوب پر اطمینان کی کیفیت نظر نہیں آتی تو پھر آدمی پچھلے احسان گناتا ہے, میں فلاں موقع پر تیرے ساتھ یہ کیا, فلاں موقع پر تمہارے ساتھ یہ کیا, تو تو خود بتا بلا اب میں تم سے کبھی دغا کر سکتا ہوں, میں بھلا تم سے ناراض ہو سکتا ہوں, تو بلا پچھلی کہانی چھیڑ بیٹھے, الم یجد کا یتیم فآوا تجھے یاد نہیں تو یتیم تھا میں نے تمہیں ٹھکانا دیا بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى میں نے تمہیں اپنی تلاش میں پریشان پایا تو میں نے تمہیں اپنا آپ ملا دیا, اپنا آپ آشکارا کر دیا بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى تو تنگ دست تھا میں نے تیری تنگیوں کو دور کر دیا, پچھلی باتیں تمہیں یاد نہیں ہے میں نے فلاں موقع پہ یہ کیا فلاں موقع پہ یہ کیا فلاں موقع پہ یہ کیا اور میں بھلا تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں. اوہو جس کے اللہ ایسے لاڈ لڑائے ہم اسی کے طریقوں کے پیچھے چھڑے لے کے کھڑے ہو گئے. کون سی شادی ہے جس میں اللہ کے نبی کے طریقے نہیں زبر ہوتے؟ یہ مہندی کہاں سے آ گئی؟ ہندوستان سے جہاد کے نعرے لگ رہے ہیں, ہندوستانی تہذیب گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, مہندی کہاں سے آ گئی؟ کس نبی نے یہ سنت جاری کی؟ کس اللہ کے نیک بندے کا یہ طریقہ ہے؟ کس اللہ کی نیک بندی کا یہ طریقہ ہے؟ کب فاطمہ کی مہندی رکھی تھی؟ کب زینب ام کلثوم اور رقیہ کی مہندیاں چلی تھیں؟ یہ تو کافر ہندو کا طریقہ, ازلی بدبخت ازلی دشمن ان کے طریقے گھروں میں لا کر دعوے اسلام کے کیوں؟ کسی کو سمجھاؤ مہندی ٹھیک نہیں کہا جی رسم ہے, کوئی نہیں جی بچوں کی خوشی کر لین بھج, اللہ کے بندو اللہ کے رسول کو تو خوش کرو, بچوں کو تو خوش کرنے کے پیچھے پڑ گئے, اس کو کیوں نہیں خوش کرتے جس کی تفائل تمہارا وجود ہے؟ اس کی دعائیں نہ ہوتی تو آج ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے. جس کو اللہ ایسے لاڈ دے, عجیب صورت ہے وہ بہا. ہم حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پر چلتے چلے جائیں, پھر نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو, آواز سگاں کم نہ کو نظر اس کے گبارا, پھر سر جھکا کے چلتے رہو. لوگوں کی باتیں سن کر بھی کبھی کسی نے سفر چھوڑا؟ اگر یہ گدا کر لوگوں کی ڈانٹ ٹپٹ سے گھبرا جائیں تو ان کو کمائی کب ہو؟ یہ ڈانٹ ٹپٹ سنتے ہیں تو ہین آمیز رویہ بھی سنتے ہیں پھر بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں, شام کو آپ سے زیادہ پیسے کما کے گھر لے جاتے. ایک گدا کر لوگوں کی گالیاں سن کر ناجائز کام, سوال مخلوق سے سوال حرام ہے, یہ نہیں چھوڑ رہا ہم اللہ اس کے رسول کا طریقہ چھوڑ دیں لوگوں کی خاطر. تو میرے بھائی اور بہنوں, تبلیغ تو کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے, اس مفہوم میں جو میں نے مفہوم ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی ہمارے اندر اتر جائے پوری زندگی, پھر عبادات بھی. کوئی عورت بے نمازی نہ ہو حاصل کر, کوئی مرد بے نمازی نہ ہو حاصل کر, سارے اذان پر مسجد میں موجود ہوں, بازار سنسان ہو جائیں, گھروں میں چولہے بند ہو جائیں, اذان ساری دنیا کے کاروبار روکنے کے لیے ہوتی ہے, اس لیے اللہ اکبر سے بات شروع کی جاتی ہے کہ بہت بڑا اللہ ہے, وحدہ لا شریک ہے گواہی کے ساتھ, اس کا نبی اس کا آخری رسول ہے. اتنی تمہید بنانے کے بعد پھر اللہ کہتا ہے اب دکان چھوڑ دو, حی علی الصلاۃ اور مسجد میں آ جاؤ, اب کچن چھوڑ دو اور مسلح پہ آ جاؤ. اب کپڑے دھونا چھوڑ دو اور مسلح پہ آ جاؤ. اب کپڑے بیچنا چھوڑ دو, مسلح پہ آ جاؤ. حی علی الفلاح, اب یہاں کامیابی ملی. تمہید باندھی اللہ نے اس پہ, بہت بڑا اللہ ہے جو تمہیں بلا رہا ہے اور بہت بڑا رسول ہے جو تمہیں اس کی طرف دعوت دے رہا ہے. تو پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی منشا میں ہو, اس میں عبادات میں نماز کرے فہرست ہے, تو ہر مسلمان مرد عورت اس کی پیشانی پہ یہ خوبصورت ٹیکا لگا ہوا ہو, جسے ہم جیسے ہم عورت کو سجاتے ہیں نا وہ سونے کے ٹیکے کے ساتھ, تو ہر مرد عورت کا قیامت کے دن کا یہ ٹیکا ہوگا جس کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہو. یہ ایسے چمکے گا جیسے سورج چمکتا ہے, یہاں سے ایسی روشنیاں پھوٹیں گی جیسے سورج سے نکلتا. بڑا ہی بدنصیب ہے وہ ماتھا جو اللہ کے دربار میں نہیں ٹکتا. اس پریشانی کو جھکا دو زمین پر, اس کا خاک آلود ہونا ہی اس کی عزت ہے. دانے کو زمین میں پھٹنے دو, اس کا پھٹنا ہی اس کا لہلہانا ہے. تو نماز زندہ ہو جائے ہر گھر میں, کوئی عورت کوئی مرد کوئی جوان کوئی بوڑھا بے نمازی نہ رہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے اخلاق زندہ ہوں, انتقامی معاشرہ ختم ہو جائے, معاف کرنے کی فضا قائم ہو جائے. اب تو حال یہ, بیوی کسی سے لڑ کے آ جائے تو میاں سے کہتی فلانے نال تجھے مرنا پڑنا ساڑا ختم. اور بھائیوں سے کہتے ہیں پرانے نال سے تو کہتا تیرے نال بھی ساڑا بائی کاٹ. اور اللہ تعالیٰ کا نبی فرما رہا ہے چل من قطع, جو توڑے اس سے جوڑ دو. جو توڑے اس سے جوڑ دو. آتے من حرمت, جو تمہیں جو تم سے تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق اس کے گھر جا کے دو. اور فمن ظلمك, جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو. یہ تین کام کر لو, اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ تین کام کر لو اور جنت الفردوس میں گھر مجھ سے لے لو. ضمانت کا میں ضمن ہوں, اپنے کا میری گارنٹی ہے, اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے کہ توڑنے والے سے جوڑو, نہ دینے والے کو دو. جو تم سے پانی بھی نہیں پوچھتا تم اس کے سامنے کھانا رکھو. جو تمہارے مرنے پہ نہیں آتا تم اس کی چھینک پہ بھی حال پوچھنے جاؤ. یہ کام بڑا مشکل ہے. سو نفل پڑھنے آزان ہے پر نہ سلام کرنے والے کو سلام کرنے سے مشکل ہے. حج کا سفر آسان ہے, اور جو پوچھنے نہیں آتا اس کو پوچھنے جانا یہ مشکل ہے. چاہے برابر میں رہتا ہوں, یہ نفس پر بہت بڑی چھری ہے. زیادتی کرنے والے کے سامنے معاف کر لو, چپ ہو جاؤ, سہ جاؤ, پی جاؤ. تو ان تین باتوں پہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے میری ضمانت لے لو جنت الفردوس میں گھر لے کے. ہمارے ہم اپنے بچوں کو شروع سے معاف کرنا سکھائیں, انتقام نہ سکھائیں, معاف کرنا سکھائیں. تو یہ ایسے پھلدار درخت بنیں گے کہ موت تک ان کا پھل ختم نہیں ہوگا, اور ہمیشہ اسی درخت کی قیمت لگتی ہے جس سے پھل ہوتا ہے. وہی انسان معاشرے میں بھی اور اللہ کے دربار میں مقام پاتا ہے جس کے اخلاق بلند اور عالی ہوتے ہیں. تبلیغ ان باتوں کی محنت ہے. ہمیں معاف کرنا ہے, ہمیں درگزر کرنا ہے, زبان کو روکنا ہے. ذرا ذرا غصہ آیا گالیوں کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے. بیت اللہ کو گالی دینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کو گالی دینا, چاہے وہ بے نمازی ہے چاہے بے روز ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے مقام, اللہ تعالیٰ کے نبی نے مسلمان کے مقام کو سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت بڑا خوبصورت موازنہ کیا. آپ حرم شریف میں کھڑے تھے تو آپ نے بیت اللہ کو دیکھا اور پھر کہا با اچھا بچ, اے بیت اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے. ما اطیب ریحک, تیری مہک کتنی عمدہ ہے. ما اعظم حرمتک, بیت اللہ تو کتنا قابل احترام ہے. اب یہ سارے سن رہے ہیں ساتھ کھڑے, اور آپ بیت اللہ کی عظمت کو بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں. پھر ایک دم آپ نے اس کا مقابلہ ڈالا, بیت اللہ کی حرمت تو ہر ایک کے دل میں تھی, پھر آپ نے ایک دم پہلو بدلا, پھر فرمایا والمؤمن اعظم حرمتا منك, لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے, ایک مسلمان کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے. تب یہاں بازار میں کوئی بیت اللہ کو گالی جب سارے اس کو ٹوٹے ٹوٹے کر دو, اور اسی بازار میں مسلمان ایک دوسرے کو کیسی کیسی غلیظ گالیاں دے رہے ہیں. یہ بیت اللہ کو گالی دینے سے بڑا جرم ہو رہا ہے. اخلاق زندہ ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت میں اخلاق اور سادگی, یہ دو چیزیں بڑی نمایاں ہیں, ایک اخلاق ایک سادگی. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ترتیب زندگی بتا کر گئے تھے اس کو معلوم بھی کیا جائے کہ ہے کیا, علم کے بغیر کوئی کرے گا کیا, پوچھا جائے سیکھا جائے. یہ موریتانیا ایک ملک ہے جہاں اکثر حصہ صحرا ہے, اب بھی بجلی کوئی نہیں, کہیں جنریٹر تھوڑا بہت بجلی. وہاں دیہاتوں میں کوئی مرد عورت غیر حافظ نہیں, سب مرد عورت بوڑھے جوان بچے بچیاں سب حافظ قرآن اور سب قرآن کے سمجھنے والے. وہاں کوئی آ کے تقریر کر کے کسی کو نہیں آپس میں لڑا سکتا. یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے ان کو کہا میں آپ کے سامنے عربی کا شعر پڑھوں, میں کہوں قرآن ہے آپ کو کیا پتا چلے. ہمارے یہاں اتنی جہالت عام ہو گئی ہے. کل وکلا میں نے بات کی, میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ لوگ سب سے پڑھا لکھا طبقہ ہیں حاصل پر, لیکن ایک آیت قرآن کی سامنے پڑی ہو کچھ پتہ نہیں کہ یہ قرآن لکھا ہوا ہے یا کوئی عربی کی عبارت لکھی ہوئی. اتنا معیار پست ہو گیا ہے علم کا. تو اب یہاں ممبر پر بیٹھ کر کوئی مرضی جو کہہ دے تو آپ کو کیا خبر ہے ٹھیک کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. تو اتنی فرق تو ہر مسلمان کو ہوتی کہ جس سے وہ صحیح اور غلط کی تمیز تو کر سکتا. تو وہاں عورتیں بھی قرآن کی سمجھنے والی, مرد قرآن کے سمجھنے والے, صرف حافظ نہیں ہو تو عرب بھی ہے نا ساتھ. اور مزے کی بات یہ ہے قرآن ہے ہی نہیں, ریت پر لکھ کے قرآن یاد کراتے ہیں, ریت پر لکھ کے تختیوں پہ لکھ کے قرآن یاد کراتے ہیں. ہمارے یہاں بالکل حد درجے کی گراوٹ ہوتی. جو بچپن میں قرآن پڑھا بس مان بھائی قرآن پڑھاتا, بچپن قرآن پڑھاتا جی قرآن تو پڑھا دیا پر یہ اس کو کچھ آتا بھی ہے کہ کچھ پتہ بھی قرآن کیا تھا کیا ہے, اللہ چاہتا کیا ہے, کہاں روک رہا ہے کہاں چلا رہا ہے. ہر گھر میں دین کے سیکھنے کا رواج ہو, ہر عورت ہر مرد اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, دکاندار کا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کے مطابق تجارت کروں, اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کے مطابق اپنے گھر کو چلاؤں. عورت کے سامنے یہ حقیقت ہو تو پوچھنے کا رواج ختم ہو. حضور کے دربار میں عورتیں آ کے مسائل پوچھتی. ایک دفعہ ہم نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ مردوں کا ہی ذکر کرتا ہے قرآن میں, عورتوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. ذوق بدل گئے تھے, عورتوں کا تو ذکر ہی نہیں کرتا. تبھی ہمیں سلمہ کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تو ایک دم جبریل آ گئے, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے دس کلمات عورتوں ہی کے بارے میں اتار دیے. حالانکہ یہاں عربی کے لحاظ سے ضرورت نہیں تھی, عربی کے لحاظ سے ضرورت نہیں تھی, لیکن عورت کے سوال کے اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کے عورتیں بھی چاہتی ہیں ہمارا قرآن میں ذکر آئے, تو اللہ پاک نے ان کی دل جوئی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ایک عبارت کو لمبا کر دیا. مسلمان مرد مسلمان عورت, مسلمین مسلمان, والمؤمنین والمؤمنات, ایمان والے مرد ایمان والی عورت, والقانتین والقانتات, عبادت گزار مرد عبادت گزار عورت, والصادقین والصادقات, سچے مرد سچی عورتیں, والصابرین والصابرات, صبر والے مرد صبر والی عورتیں, والخاشعين والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورت، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، پاک دامن مرد، پاک دامن عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، برابر میں برابر ملے چلے تراکنے کا، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص طور پر، ان کے لیے، لہم خاص طور پر، ان کے لیے ایک خاص قسم کی مغفرت اور خاص قسم کا اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے، کہ اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما کا ترجمہ تو یہ ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر دیا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ جس لہجے میں فرما رہا ہے وہ لہجہ یوں ہے، آپ مہمان سے کہتے ہیں بھائی کھانا کھاتے جاؤ، جو پکائے کھا، جو پکائے کھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گھر میں دال ہے، آلو ہے، گوشت ہے، مل کے کھا لیتے ہیں، آپ مہمان اٹھنے لگتا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں جانا نہیں، میں نے آپ کے لیے خاص طور پہ کھانا تیار کیا ہے، تو اب سننے والے کے ذہن میں یقیناً یہ بات ہوتی ہے کہ اب مسور کی دال نہیں ہوگی، کوئی اور کام ہی ہوگا، چونکہ تو خاص طور پہ تیار کیا ہے، تو فوراً ذہن دال سے، بینگن سے، بھنڈی سے اوپر چلا جاتا ہے کہ نہیں اب تو کوئی اور پروگرام ہوگا، چونکہ لفظ کی دلالت ہے، یہ لفظ کی دلالت، خاص طور پر میں نے تیار کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے لیے خاص طور پر اسپیشل قسم کا اجر تیار کیا، یہ لگا اسپیشل قسم، تو اب یہ بتایا کہ جنت تو ہے پر کوئی چھوٹی موٹی جنت نہیں، کوئی بڑی جنت کی اللہ بات فرما رہا ہے، تو ہمارے مردوں میں ذوق نہیں رہا، ایک عرب تبلیغ میں لگا، بحرین میں مصری تھا، تو ایک عالم سے بات پوچھنے گئے، ایک آیت کا ترجمہ پوچھنے گئے، تو عالم کھڑے ہو گئے، یہ سمجھا غصے ہو گئے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے آگے اس کو گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما، کہنے لگے بیٹا 19 برس ہو گئے اس مسلے پر، آج تم پہلے آدمی آئے ہو قرآن کی بات پوچھنے، ایسی لاغرضی ہو چکی ہے، اندیشی راہ پر تو آدمی 100 دفعہ پوچھتا ہے، ہم تو چونکہ ہر وقت سفر کرتے ہیں اور ہر سفر میں نئی جگہ جانا ہوتا ہے، تو ایک دفعہ پوچھنے پہ تسلی نہیں ہوتی، ایک دفعہ پوچھتے ہیں پھر آگے کھڑے کرتے ہیں، وہ بھی وہی بتاتا جو پچھلے نے بتایا تھا، پھر چلتے ہیں پھر کھڑے کر لیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں، وہ تیسرا بھی وہی بتاتا جو پہلے دو نے بتایا تھا، لیکن تسلی نہیں ہوتی، اندیکھا راستہ ہے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، ارے بھائیو موت اندیکھی راہ ہے، ہمیں تو قدم قدم پہ کھڑے ہو کے پوچھنا تھا، ہم تو ایسے اندھے ہو کے چلیں گے ہر شاید بھی کھائیے، وہ قدم قدم پہ ٹھہرتے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، یہاں کیا کرنا ہے، یہاں کیا کرنا ہے، یہ ہمارا زاد آخرت ہے، یہ ہماری آخرت کا سودا اور سامان ہے، اس کو نبی دنیا میں آ کر لاتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں، انبیاء بھی بازار سجاتے ہیں، شیطان بھی بازار لگاتا ہے، نبیوں کے بازار میں ایمان ملتا ہے، اخلاق ملتے ہیں، عبادات ملتی ہیں، علم ملتا ہے، اخلاق ملتا ہے، تقوی ملتا ہے، محبت ملتی ہے، صفاوت ملتی ہے، الفت ملتی ہے، شیطان کے بازار میں بخل ملتا ہے، کفر ملتا ہے، سارے گناہ وہاں فروخت ہوتے ہیں، تو ہمارے نبی چونکہ آخری نبی تھے اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اکیلے نبی بن کر آئے تھے، تو آپ نے اپنی امت کو بھی ساتھ شریک کیا کہ یہ پاکیزہ زندگی میں اکیلا دنیا میں تقسیم کرنے نہیں آیا، بلکہ میرے ساتھ تم بھی میرے شریک ہو اور تم بھی میرے پیغام کو لے کر آگے دنیا میں جاؤ گے، اسی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے دن سے محنت کی اور اپنی محنت میں اپنے ساتھ اپنی امت کو شریک فرمایا، اس جو میں نے چند ایک باتیں بتائی ہیں انہی باتوں کو وجود میں لانے کے لیے ہر نبی نے محنت کی، ہمارے نبی نے بھی مکے میں محنت کی اور اس محنت میں آپ نے شریک فرمایا مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، بلکہ اسلام کی پہلی اینٹ رکھنے والی حضرت خدیجہ ہیں جو عورت ہیں، اور پہلی مال لگانے والی عورت ہیں پہلی اسلام لانے والی عورت ہیں، پہلا شہید اسلام میں عورت ہے، پہلا مسلمان اسلام میں عورت ہے، اور سب سے پہلا مال لگانے والا. تین اعزاز ہیں، جانی قربانی، مالی قربانی، عقیدے کی قربانی، تینوں عورتوں کے حصے میں آتے. ایمان قبول کیا حضرت خدیجہ نے، مال لگایا حضرت خدیجہ نے، ابو بکر کا مال تو بعد میں استعمال، پہلے تو خدیجہ کا مال لگا. جان کی قربانی حضرت سمیہ نے دی سب سے پہلے، اور سب سے پہلا سلام جو اللہ نے پھر بھیجا، سب سے پہلا سلام جو اللہ نے بھیجا، نبیوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو سلام نہیں بھیجا دنیا میں، دھرتی میں پہلا سلام جو نبیوں کے علاوہ آیا وہ حضرت خدیجہ کو آیا. پھر بعد میں مدینے میں جا کر حضرت ابو بکر کو آیا. خدیجہ کو پہلا سلام اس وقت آیا جب سارا مال حضور پہ لگ گیا اور گھر میں ایک مٹھی جو بھی روٹی پکانے کو باقی نہ بچا، آٹا تو آٹا ہے جو بھی نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج اور کہا کہ جاؤ خدیجہ کو میرا سلام پیش کرو اور جنت میں سفید موتی کے گھر کی خوشخبری دو. اور جبریل جب آئے تبوک کے موقع پر، تبوک کے موقع پر تو وقت رضی اللہ تعالیٰ نے خستہ حال میں سے سارا مال پیش کر دیا اور گھر میں کچھ بھی نہ چھوڑا، تو جبریل آئے اور پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس تنگی میں بھی مجھ پر راضی ہے؟ تو ابو بکر کو اللہ کے نبی نے سلام کہا، اللہ سلام کہہ رہا ہوں، پوچھ رہے ہیں راضی ہو؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے کہ انا عن ربی راضن، میں اپنے رب پر راضی ہوں. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سارے عالم کے نبی تھے، تو آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا، دعوت دی اپنی امت کو اپنے ساتھ کام میں شریک ہے، تم بھی میرے کام بڑھ جائے تو آدمی اپنے ساتھ اور شریک بناتا ہے، بیٹوں کو کام میں شریک کرتا ہے، بھائی کو کرتا ہے، اوروں کو کرتا ہے. چونکہ آپ کا کام بڑا وسیع تھا اور آپ نے 23 سال کے بعد چلے جانا تھا اور آگے پیغام ساری دنیا میں پہنچانا تھا، تو آپ نے پہلے دن سے امت کو اپنے ساتھی بنا لیا، اپنے کام میں شریک کر لیا. آپ بھی دعوت دے رہے ہیں مینا کی وادی میں جا کر، قبائل کو جا کر، افراد کو جا کر، اور آپ کے ساتھ ساتھ صحابہ بھی لگے ہیں، مرد بھی لگے ہیں، عورتیں بھی لگی ہیں. اور ہمارے دو خلیفہ حضور کی دعوت سے مسلمان ہوئے اور دو عورتوں کی دعوت سے مسلمان ہوئے، ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضور کی دعوت سے مسلمان ہوئے. عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ عورتوں کی دعوت سے مسلمان ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن فاطمہ کی برکت سے مسلمان ہوں، جب ان کے گھر میں گئے اور ان کے خاندان کی پٹائی کی، ان کو بھی مارا اور خون بہنے لگا، پھر شرمندہ ہوئے، دل نرم ہوا، اور ان کی بہن نے بھی کہا جو مرضی کر لو ہم اسلام نہیں چھوڑیں. تو پھر اس کے جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر وہ قرآن دیکھا تو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی تھی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پھوپھی عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، انہوں نے ان کو دعوت دی کہ بھتیجے نبی سچا ہے، اس کا کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے. تو اپنی بھوبھی کی برکت سے حضرت عثمان مسلمان ہوئے، اپنی بہن کی برکت سے حضرت عمر مسلمان ہوئے. تو خلافت راشدہ میں آدھا حصہ عورتوں کا ہے. تو ہر ہر آدمی اور مرد اور عورتیں سب اس دعوت کی محنت میں شریک ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کی دولت کو مدینے سے نکالا، حدود عرب تک پہنچایا، حدود عرب سے نکالا اور دنیا کے آخری کنارے تک پہنچایا. وہ ہم بھی اسی پرانے سبق کو دہرا رہے ہیں، کوئی نیا سبق نہیں ہے. اور پتھر کے پجاری ہو کر اللہ اس کے رسول کے حکم پر جو آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں جنت کی بشارتیں دے دی. دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہو. یہ وہ واحد طبقہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہم نے اپنے نبی کے سب ساتھیوں کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا. آپ نے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جو کسی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو تو ام ایمن سے شادی کر، زید بن سے شادی کی، کہا جو جنت کی حور کو دیکھنا چاہتا ہو ام رومان کو دیکھ لے، عائشہ کی والدہ. اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ. حضرت حفظہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی حفظہ تیری دنیا کی بھی بیوی ہے تیری جنت کی بھی بیوی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ایک عورت نے آواز دی کر امیر المومنین ٹھہر گئے, ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا, تو وہ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی تمہیں یاد ہے جب تمہیں عمری عمری ہم کہا کرتے تھے, پھر عمری سے تم عمر بن گئے, عمر سے تم امیر المومنین بن گئے, اب تو اللہ سے ڈر کے چلا کر. وہ آدمی بڑا حیران ہو گیا, اما کو دیکھ رہی ہے کیا کر. جب حضرت عمر چل رہی ہے, جب اما چل رہی تو وہ کہنے لگا حضرت عمر سے عجیب بات ہے, آپ اس بڑھیا کیسی سخت باتیں سن رہے تھے. کہنے لگے تمہیں پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کی اللہ نے عرشوں پہ سنی تھی, میں زمین پہ کیسے نہ سنتا. یہ خولا ہے, خولا خولا بنت ثعلبہ, ان کو خاندان نے طلاق دے دی. طلاق کی جاہلیت کی جو آج بھی مانی جاتی ہے, تو میری ماں کی طرح ہے. کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہہ دے تو وہ اس پہ حرام ہو جاتی ہے, اور جاہلیت میں وہ ایسے حرام ہوتی تھی کہ پھر دوبارہ اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا تھا, چاہے کسی اور خاندان سے ہو کر آئے تو بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ خولا بنت ثعلبہ کے خاوند نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا, وہ پریشان ہو گئے اور حضور کی دربار میں آئے کہ یا رسول اللہ میرے خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا, کیا حکم ہے آپ نے؟ چونکہ شریعت میں اس کے بارے میں کوئی ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا اور رواج میں یہ طلاق مانی جاتی تھی, تو آپ نے اسی پر فتویٰ دیا کہ تو اس پہ حرام ہو گئے. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, عمر میری ڈھل گئی ہے, اب میں نہ دوسری شادی کرنے کی نہ بچوں کو پالنے کی, تو پھر میرا کیا بنے؟ آپ نے پھر فرمایا تو اس پہ حرام ہو گئے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ وہ میرا خاند بھی مجھ سے پیار کرتا ہے, میں بھی اس سے پیار کرتی ہوں. اس نے غصے میں کہہ دیا, آپ مہربانی کریں اس پر غور فرمائیں. تو پھر آپ خاموش ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو کنگھی کر رہی ہیں. جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نہیں سن رہے تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں. تو اس نے ایسے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے, اللہ اکبر, اور کیا کہا اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ ان لی منہ سبیتن صغار, یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان ظننتہم الی فجاؤ, میرے پاس رہیں گے تو روٹی کہاں سے کھلاؤں گی, ان ظننتہم الیہ فضاعوا, اور باپ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے گا, تربیت تو ماں کرتی ہے, یہ تو ضائع ہو جائیں گے. یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر فیصلہ اتار جو میرے خلاف نہ ہو میرے حق میں ہو. ذرا آپ دعویٰ دیکھیں, اللہ کو پابند کر رہی ہے کہ میرے حق میں یا اللہ فیصلہ اتارنا ہے, میرے خلاف نہیں اتارنا. اللہ تو کوئی بھی فیصلہ اتار سکتا ہے, دیکھو اللہ کو کہہ رہی کہ یا اللہ میرے حق میں آئے میرے خلاف نہ آئے. حضرت عائشہ فرمانے لگی اس کا رونا دیکھ کر تو مجھے بھی رونا آ گیا. ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ وحی اترنے لگی, تو وحی کے اترنے کے آثار چونکہ حضرت عائشہ کو معلوم تھے تو انہوں نے فوراً ان کو روکا تھا, چھپ ہو جا وحی آ رہی. جب اس نے حضور کے چہرے پر نظر دوڑائی اور آپ کی آنکھیں بند ہوتی تھیں, ماتھے پہ پسینہ ہوتا تھا, رنگ سرخ ہو جاتا, تو اسے اور رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں اب یہ میرے حق میں آ رہی ہے یا میرے خلاف آ رہی, مجھے تو کوئی پتہ نہیں. تو اس کا اور رونا بڑھ گیا. آپ نے آنکھیں کھولیں, خولا تجھے بشارت ہو, اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا. اور یہ فیصلہ تاریخ اور حدیث کا حصہ ہی نہیں بنا, اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور قرآن اتار دیا. 28 سورہ مجادلہ, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. ہم نے سن لیا, قد سمع اللہ, ہم نے سن لیا. قول التي تجادلك في زوجها. اللہ نے حضرت خالہ کے نام کو اتنا لمبا کر کے بیان کیا ان کے اعزاز میں، ان کے اکرام میں. وہ عورت جو آپ سے اپنے مرد کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، اتنی لمبی عبارت لایا اللہ تعالیٰ خالہ کے لیے، اور ساری صورتحال اللہ نے بیان کی، اور آپ نے نہیں سنی. وتشتکی الی اللہ، اور اس نے اللہ کو پکارا. اللہ آپ دونوں کا مناظرہ سن رہا تھا، آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروا رہے تھے. اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور. جو یہ کہتے ہیں وہ میری ماں کی طرح ہے، وہ غلط کہتے ہیں، مائیں وہی ہیں جو جنتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ماں نہیں ہے، لہذا اس بول کو ختم کیا جاتا ہے. البتہ اس غلط بول کی سزا مقرر کی جاتی ہے، غلام آزاد کرے، نہیں کر سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، نہیں کھلا سکتا، 60 روزے رکھے اور بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ قرآن کا حصہ بن گیا ہے اور قیامت تک پڑھا جائے گا، خولہ کا نام قرآن کے ساتھ ساتھ زندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں جیسی شان عطا فرمائی اپنے محبوب کی طرف، کام بھی نبی والا دیا، اعزاز بھی نبیوں جیسا فرمایا. تو ہمارے مردوں کے بھی ذمے، ہماری عورتوں کے بھی ذمے، اپنی ذات سے دین پہ آنا، ساری دنیا کے انسانوں کو دین پہ لانے کے لیے محنت کرنا، اور جو اپنے بچوں کو تیار کریں، خاندوں کو تیار کریں، بھائیوں کو تیار کریں، ان کو اللہ کی راہ میں روانہ کریں، خود نکلیں اور ان اعمال پر ساری امت کو لانے کی کوشش کریں. جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا. یہ کوئی تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے صرف کہ بھائی جماعتیں باندھ باندھ کے جاؤ، مسجدوں میں رہو، لوگوں کو لاؤ. جو پردہ دار عورتیں بیٹھی ہیں ان پر بھی فرض ہے کہ اپنی ملنے والی ان عورتوں تک نہیں بلکہ سارے عالم کی عورتوں کی نیت کر کے ان سب کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی گھر بیٹھے بیٹھے تدبیریں سوچیں، اپنے مردوں کو بھیجیں، خود نکلیں اپنے مردوں کے ساتھ. تو ایک ہوا چلے گی، ایک فضا بنے گی. ہمارا نکلنا بھائیو یہ کوئی تبلیغی جماعت کو تقویت پہنچانا نہیں ہے، اپنے ایمان کو سیکھنا اور اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے جو اللہ کے نبی نے ہمارے اوپر فرض کی کہ میرے بعد میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ. تو بھائی یہ عورتیں بھی ارادے کریں، آپ بھی ارادے کریں. جو بھائی مرد بیٹھے ہیں یہ تو 4-4 مہینے کے ارادے کریں، چلے کے ارادے کریں، اور 15 دن کے جن کے گھر والوں کے 3 دن لگ چکے ہیں 3 دفعہ وہ 15 دن کے نام پیش کریں. اور چونکہ بیان عورتوں میں ہوا ہے تو بھائی کوئی نقد جماعت 3 دن کی عورتوں کی بھی تیار ہو جائے، تو اس کے لیے عورتیں بھی اپنے نام پیش کریں، آپ بھی اپنے نام پیش کریں، پھر انشاءاللہ دعا کر دیتے ہیں. بولو بھائی. منہ میں کام کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نسی اللہ کے راستے میں کسی نے اس کو نکالا، محنت کرتے اللہ نے اس کو پلٹا دیا. پھر وہ ساری زندگی اس کی وجہ، ہم تو جب ملے تو اس وقت وہ بس روپ میں نہیں تھا، ماشاءاللہ داڑھی ہر چیز. تو اس کی دکان تھی حلال گوشت کی اور مچھلی حلال گوشت. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اذان پہ دکان بند کر دیتا ہوں اور پھر نماز کے بعد کھولتا ہوں، اور وہاں دکان بند کرنا آسان کام نہیں ہے. وہاں کی معاشرت اور تجارت جس کے سامنے ہو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں دکان بند کرنا کتنا بڑا جہاد ہے. پھر تراوی کے لیے گیا، 20 تراوی پڑھنا، 1.5 گھنٹہ دکان بند. کا ایک دفعہ اذان ہو گئی اور میں نکل رہا تھا تو ایک آدمی آ گیا کہ میں گوشت لینا کلی بس اب اذان ہو گئی. میں 50 کلومیٹر سے آیا ہوں سودا لینے کے. میں نے کہا جب میری مجبوری ہے میری نماز جائے گی, اگر میں آپ کو سودا دینے میں لگ گیا میری رکعت جائے گی, میں یہ نقصان نہیں سہ سکتا. وہ مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میں کبھی تمہاری دکان پہ آئندہ نہیں آؤں, ان کو آپ کی مرضی ہے میں یہ نہیں کر سکتا. چاہے وہ 10 دن گزرے وہ پھر آ گیا. میں اس وقت تو غصے ہوا لیکن بعد میں سوچتا رہا کہ اس نے اپنا یہ نقصان کیا کیوں, اگر فائدہ تو اسی کا تھا میں نے تو پیسے دینے تھے تو اس نے یہ نقصان کیوں کیا. تو یقیناً کوئی بڑی بات ہے جس کے لیے اس نے یہ نقصان کیا. تو یہ اصول آدمی لگتا ہے براہ کے سودا لینا شروع کر دیا. تو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے اذان پہ دکانیں بند کر دیا کریں, چل جا کے کھول لیں, آپ کا رسک نہیں کم ہوگا, وہ وہیں رہے گا جتنا آپ نے کمانا ہوتا ہے اللہ آپ کو دے گا. اور بھائی اپنی تجارت کا اصول بنائیں, بیانت خیانت نہ ہو, پھر یہ تجارت آپ کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دے گی. تجارت میں خیانت شامل ہو جائے, کسی بھی عمل میں خیانت شامل ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں, ممکن ہے اس امت سے نہ اٹھایا جائے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوا مر گیا, اس امت سے پرے کر کے اٹھایا جائے اس کو. تو اپنے آپ کو خیانت سے بچائیں, دھوکے سے بچیں, تھوڑا ہو حلال کا ہو وہ بہتر ہے اس ناجائز اور حرام سے جو آخرت کی پکڑ میں مبتلا کروا دے. بھائی اس کی سارے بھائی کوشش کریں, نیتیں کریں, ارادے کریں, اور کچھ وقت قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کے لیے مقرر کریں تاکہ قرآن سے مناسبت پیدا ہو, اللہ کے ذکر سے مناسبت پیدا ہو. اللہ پاک نے رزق دیا تو اس کی زکات ادا کریں, اللہ نے زمینیں دی تو اس کی فصل کا عشر ادا کریں. جیسے بدن کی عبادت ہے ایسے اللہ نے مال کی عبادت رکھی, جس کو اللہ رزق دیتا ہے پھر اس سے اللہ مطالبہ کرتا ہے, اور بہت تھوڑا سا ہے. پہلی قوموں سے 100 میں 10 روپے مطالبہ تھا, ہم سے 100 پہ 2.5 روپے مطالبہ. اور ان کے 10 روپے غریب کو دینے کے نہیں تھے زکات کے, ان کی زکات یہ تھی کہ جا کے پیسہ پہاڑ پہ رکھ دو. اس کو پیسے تو ہوتے نہیں تھے, سکے سے تھے. تو زکات کے جو 10 روپے ہیں یہ غریب کو نہیں دے سکتا, غریب کو دینا ہے تو اپنے ذاتی پیسے سے ادا کرو, زکات سے نہیں دے سکتا. وہ زکات جا کے پہاڑ پہ رکھ دو, اوپر سے آگ آتی تھی اور جلا کے ختم کر دیتی. اور ہمارے لیے اتنا ہی آسانی کر دیں کہ تھوڑے بھی کر دیے اور کہا اپنے بھائیوں کو دو, رشتہ داروں کو دو, غریبوں کو دو, زکات بھی دو, زکات کے علاوہ بھی دو. ان کو تو حکم تھا زکات تمہاری جلائی جائے گی, باقی اوپر کا خرچہ دو اپنے رشتہ دار, غریب, ضرورت مندوں کو. ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی, ایک تو اس کی 10ویں حصے سے 40ویں حصہ کر دی, اور دوسرا کہا غریبوں کو دو, رشتہ داروں کو دو. بس سیدھا نیچے نہیں دے سکتا, بیٹے کو, پوتے کو, اور بیٹی کو, نواسی کو, باپ کو, ماں کو, دائیں بائیں سب کو دے سکتے. بھائی ضرورت مند ہے, محتاج ہے, بھائی کو زکات دیں, بہن ہے, بہن کو زکات دیں, ماموں ہے, ماموں کو زکات, چچا ہے, چچا کو زکات دیں. اپنے قریبی رشتے دار زیادہ حقدار ہوتے ہیں بہ نسبت دور کے, پھر پڑوسی ہیں ان کو دے. ان میں کوئی نہیں پھر آگے تلاش کرے, صحیح مصرف تلاش کرے, ایسی انداز میں اٹھا کے دینا بھی ٹھیک نہیں, بلکہ تلاش کرے. جگہ نہ پاک ہو اور نماز پڑھ لی, نماز لوٹانی پڑے گی کیونکہ جگہ نہ پاک. زکات غیر محل میں دے دی تو لوٹانی پڑے گی, ادا نہیں ہوئی, اس کی تحقیق کرنا بھی ضروری, صحیح لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. تو بھائی زکات دینے والے زکات ادا کریں, ان کا مال پاک ہو, ان کی اولاد پاک کھائے. ابھی 4-4 مہینے چلے چلے کے بھی ارادے کر لیں, ٹھیک ہے نا. اس مہینے میں 4 مہینے والے کتنے بیٹھے, ذرا ہاتھ تو پڑے. 4 مہینے ان کے لگے. آپ کو پتا ہے نا کہ 14 تاریخ سے 10 دن کا جوڑ شروع ہو رہا ہے, پتا نا بھائیوں کو. ہمارے 4 مہینے والوں کو سیاست آ گئی, کچھ ابتدائی 3 دن میں جاتے ہیں, پھر جب جماعتیں روانہ ہوتی ہیں گھر واپس آ جاتے ہیں. کچھ یہیں بیٹھے رہتے ہیں, جی آخری 3 دن ہوتے ہیں اس میں جا کے شرکت کر لیتے ہیں. یہ کسی کو نہیں دھوکہ دینا, اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. یہ اپنے آپ سے دغا ہے, اپنا نقصان ہے. تو مہربانی فرمائیں بھائیو کہ اس کا ناغہ نہ کریں. ہمارے امیر تھے میاں چنو کے انتقال فرما گئے, وہ ان کو ایک ساتھی نے تیار کر لے کہ عمرے پہ کٹھے چلیں. اوپر سے جوڑ بھی تھا اور ساتھ اس کے سال کی جماعت تیار کرنی. مجھے پتا چلا, میں نے ان کو روک لیا, میں نے کہا نہیں جانا. اگر آپ عمرے پہ چلے گئے, جوڑ بھی گیا اور سال کی جماعت بھی گئی, تو ایک عمرے کے لیے اتنا بڑا نقصان آپ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے مجھے اللہ گھر بلا رہا ہے, تم مجھے روکتے ہو. میں نفل کا ثواب نفل کے برابر, سنت کا ثواب سنت کے برابر, واجب کا واجب کے برابر, فرض کا فرض کے برابر. یہ توازن بھی تو کریں نا. جب عمرہ کرنے جا رہے ہیں وہ اجر زیادہ ہے, یہی اللہ کے راہ میں جا رہے ہیں ایک سال کی جماعت تیار کرنی, وہ اس کا اجر زیادہ. تو مجھ سے ذرا مطلب میرا حیا کرتے تھے, کہنے کا اچھا نہیں جاتا, لیکن ان کو تسلی نہیں. انہوں نے ایک اور مولوی سے پوچھا, انہوں نے کہا تو ایسے تبلیغی جنونی ہوتے ہیں, اللہ بلا رہا ہے تو نہیں جاتا, فوراً چلا جاؤ, پوچھ بھی نہیں اس سے. وہ اسی وقت وہاں سے بھاگے. ریمنڈ کی بات یہ ساری چل رہی اور عوام ایکسپریس پہ چڑھ گیا. اگلے دن انہوں نے سارا سامان تیار, ٹکٹ تیار. تو وہ عوامے میں بیٹھے بیٹھے تو رات کو جاتی نیند آ گئی. نیند میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, مولوی طارق جمیل کہتا نہ جاؤ. تو حضور نے فرمایا جو مولوی طارق جمیل کہتا ہے وہی کرو. تو میاں جنو پہنچے اور بیگ اٹھایا پھر واپس, اور سارے رشتے دار کچھے ان کو روانہ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں, میں نے تو نہیں جانا. سب ناراض, سارے غصے میں. انہوں نے کہا بھائی اگر یہ قصہ نہ ہوتا پھر میں ضرور, میں تو آیا ہی اس لیے تھا, اور اب میں بالکل نہیں جاؤں گا. اگلی گاڑی پہ واپس پہنچے, نہ مجھے ان کے جانے کا پتا چلا نہ آنے کا پتا. رش میں کیا پتا چلتا ہے, ایک آدمی غائب ہو جائے کیا پتا چلتا. وہ تو انہوں نے مجھے خود آ کے بتایا کہ یہ قصہ ہوا ہے. تو یہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. اکثر چار مہینے والے اب سیاست کرتے, تین دن لگا کے واپس, بعد آخری دو دن جا کے واپس آ جائیں. پورے دس دن کے لیے جائیں, اپنے کام روکنے پڑے روک کے جائیں, دکانیں بند کرنی پڑے بند کر کے جائیں. دکان ہی بند ہوتی, رسک تو نہیں بند ہوتا, رسک تو آسمان سے آتا. پورے دس دن وہاں تشریف لے جائیں اور سارے اعمال میں شرکت فرمائیں, دعا کے بعد واپس. یہ ہماری بھلائی کے لیے بےچارے ہمارے بزرگ ہماری محنت ہماری فکر کرتے ہیں, تاکہ بھائی ہم ایک صحیح رخ پر چلیں, صحیح محض پر چلیں. تو اس لیے یہ جو جن بھائیوں نے بھی ہاتھ اٹھائے, اب یہ بھی نیت کرو کہ دس دن پورے لگائیں گے, ٹھیک ہے نا, ڈنڈی تو نہیں ماریں گے نا اس میں. جو چار مہینے والے یہاں نہیں بیٹھے ان کو بھی جا کے محنت کر کے سمجھاؤ بھائی پورے دس دن جا کے لگانے. علاقے میں اس کے لیے قسطیں کرو, تیار کرو. بہت مجمع کم ہوتا ہے, اگر سارا مجمع چار مہینے لگایا ہوا رائے میں آئے تو چار پانچ لاکھ کا اجتماع ہو سکتا ہے پھر. لیکن ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں بیس پچیس ہزار سے زیادہ نہیں ہوتے, زیادہ سے زیادہ ہم تیس ہزار ہوں. تو ایسے ہی ڈنڈی کوئی جاتا ہی نہیں, کوئی گیا تو ایک دن کے لیے گیا, کوئی دو دن کے لیے, کوئی تین دن گزار کے کس گیا. تو بھائی یہ پورا وقت ہم وہاں دیں, انشاءاللہ بہت نفع ہوگا, ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وصلی علی محمد کما انت اہلہ وقل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ ہم سب تیرے دربار میں جمع ہیں, مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, ہم سب کو معاف فرما لے, ہمیں قبول فرما لے, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما, رہبری فرما, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنی محبت دے دے, اپنی معرفت دے دے, نفس کی علائشوں سے پاک کر دے, نفسانی دربار سے ہمیں نکال لے. یا اللہ اے میرے مولا خالص اپنا بنا لے, خالص اپنا بنا لے. یا اللہ صرف تو ہی مطلوب بن جائے, تو ہی مطلوب بن جائے, تو ہی مقصود بن جائے. ہمیں ایسے جذبے دے دے, ہمیں ایسا ایمان دے دے. یا اللہ اپنی محبت سے اپنی معرفت سے ہمارے دلوں کو بھر دے, اپنی محبت سے اپنی معرفت سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے, اپنے محبوب کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور کر دے, روشن کر دے, مزین کر دے. مردوں میں عورتوں میں پورے دین پر چلنے کا جذبہ زندہ فرما دے, ساری دنیا میں دین کو زندہ فرما دے, سارے عالم میں دین کو زندہ فرما دے. ساری نسل انسانیت بھٹک چکی ہے, اسے اپنا بنا دے, اسے اپنی طرف متوجہ فرما دے. یا اللہ ساری دنیا کے کالے گورے چھوٹے بڑے ہندی سندھی امریکی افریقی, یا اللہ سب کے لیے اسلام کا دروازہ کھول دے, سب کو ایمان کی دولت دے دے. اے میرے مولا جو تیرے علم میں اگلی بدبخت ہیں اور تیرے محبوب کی امت کے لیے وہ مصیبت ہیں, ان کو تو دنیا ہی میں عبرت کا نشان بنا دے یا اللہ، ان کو دنیا ہی میں عبرت کا نشان بنا دے یا اللہ، تو ان کو اس طرح پکڑ جیسے تو نے بدر میں مکے تو قریش کو پکڑا، اللہ تو ان کو اس طرح پکڑ جیسے تو نے عاد و ثمود کو پکڑا، تو ان کو ایسے پکڑ جیسے تو نے فرعون و قارون و حامان و شداد و نمرود کو پکڑا، اے مالک اور خالق تیری طاقت لازوال ہے، تیرے خزانے ہیں یا اللہ نہ ختم ہونے والے ہیں، تیری قدرت میں یا اللہ کوئی کمی نہیں، تیری شہنشاہی میں کوئی کمی نہیں، آج کے باطل کو میرے مولا تو زیر و زبر کر دے، خاک میں ملا دے، ان کی قوتوں کو پارا پارا کر دے، پاش پاش کر دے، اور یا اللہ اپنے محبوب کی امت کے ایمان کو بچا، یقینوں کو بچا، اعمال کو بچا، جان کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ملکوں کی حدود کی سرحدوں کی حفاظت فرما، امت کنی کی شان پیدا فرما دے، اس سارے مجمع کو قبول کر لے، مردوں کو عورتوں کو قبول کر لے، ان کی دنیا اور آخرت بھلی کر دے، اچھی کر دے، بہتر کر دے، یا اللہ اس میں ہر قسم کا مجمع ہے، چھوٹے بھی بڑے بھی، مالدار بھی فقیر بھی، مرد بھی عورت بھی، بوڑھے بھی جوان بھی، سب کو اپنا بنا لے یا اللہ، ہم سب کے اس میں سے پہلے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے یا اللہ، ہم سب کے لیے اپنی محبت اور معرفت کا فیضان کر دے یا اللہ، اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی نحال فرما دے، ہمارے بچے بچیوں کو قبول فرما لے، چھوٹے بڑوں کو قبول فرما لے، ہمارے گھر میں برکت دے دے، ہمارے کاموں میں برکت دے دے، ہماری زندگیوں میں برکت دے دے، اس سارے مجمع کو بابرکت بنا دے، ان کے بازاروں کو بابرکت بنا دے، ان کے شہر کو بابرکت بنا دے، ان کی مسجدوں کو آباد کر دے، اللہ علم و ذکر کی فضاؤں سے منور فرما دے، ان کی زندگی کے ایک ایک شعبے میں تو برکت اتار دے، اتنے ناجائز کام کھیتوں میں بازاروں میں چل رہے ہیں، سب کو اپنے فضل سے ختم فرما دے، اور اس کی جگہ حلال کاموں کو زندہ فرما دے، یا اللہ جو جس تنگی میں بھی پھنس گئے تو انہیں نکال لے، جو قرضے میں جکڑے گئے انہیں نجات عطا فرما، جو سود میں پھنس گئے انہیں نجات عطا فرما، جو کسی بھی تنگی میں آ گئے انہیں نجات عطا فرما، جو بیماری کی جکڑ میں آ گئے انہیں نجات عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں ہمارے مقدر فرما، اور دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے شر سے ہمارے حفاظت فرما، میرے مولا ہر حال میں اپنی ذات کو راضی کرنے والا ہمیں بنا دے، یا اللہ حب جاہ سے ہمیں نکال لے، حب مال سے ہمیں نکال لے، ریاکاری سے ہمیں نکال لے، شہرت کے جذبے ہمارے اندر سے مٹا دے، بڑا بننے کے جذبے ہمارے اندر سے نکال دے، اے میرے مولا بڑی سخت گھاٹیاں ہیں، تو ہی پار نکالے گا تو جا نکلیں گے، اے اللہ ہمیں تو یا اللہ بس اپنی ہی ذات کے گرد گھومنے والا